پیش کیا وہ امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی، جن کے شہادت کے ایام بھی ابھی جلدی گزرے ہیں، آپ کے کلام سے ہے یہ جو آپ نے سید سجادیہ میں امام کی جو دعائیں ہیں اس دعا کا پہلا حصہ اور پہلی دعا جو اللہ کی حمد کی دعا ہے، اور جس کے لیے پہلے بھی عرض کیا جاتا رہا کہ صحیفہ سجادیہ فقط دعا کرنے کی کتاب نہیں یا کچھ مانگنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ صحیفہ سجادیہ میں اسلام کا کامل نقشہ اور مکمل اسلام دعاؤں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور اگر صحیفہ سجادیہ پڑھنے کی توفیق ہو اور انشاءاللہ کی بار بار ہمیں ہو تو اس کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے اسلام کو، امام سید سجاد کے اسلام کو، اور وہ اسلام کی جو امام سید سجاد پیش کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ کچھ مانگنے کے لیے یا کچھ طلب کرنے کے لیے، انشاءاللہ بعد میں اگر ضرورت ہوئی تو دعا کے موضوع پر کہ اگر ہمارے اس موضوع سے کہیں جڑا تو تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں کریں گے۔ یہاں پہ چند کلمات جو یہ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ تمام تر حمد ہے پروردگار کی اس بات پر کہ اس نے پہچنوا دیا، اس نے خود کو ہمیں پہچنوایا، الحمدللہ علی ما عرفنا من نفسہ، تمام حمد ہے پروردگار کی اس بات پر کہ اس نے خود کو ہمیں پہچنوایا اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس کا شکر ادا کر سکیں، اس نے الہام کیا ہم پر کہ اس کا شکر ادا کرتے رہے، والحمنا علی شکرہ، وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ، اور اس نے اپنی ربوبیت سے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیے، کہ ربوبیت سے پروردگار نے سب کچھ جو اس کائنات میں ہمیں عطا ہو رہا ہے وہ پروردگار کی ربوبیت کے سائے میں عطا ہو رہا ہے، لیکن ساری عطاؤں میں ایک بہت ہی عظیم عطا جو پروردگار کی ہے وہ علم، کہ اس نے اپنی ربوبیت سے ہمارے لیے علم کا دروازہ کھولا۔ اس جملے کے بھی ہم شرح نہیں کرتے، صرف ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع پر آ جائیں۔ و دلنا علیہ من الاخلاص لہو فی توحیدہ، اور پروردگار نے خود ہمیں اپنی توحید میں اخلاص کے راستے کی طرف ہدایت کی، اخلاص پیدا کرنے کی ہدایت کی، وجنبنا من الاحاد والشک فی امرہ، اور اس نے اپنے امور میں شک و شبہ اور کنفیوژن اور شبہات سے ہمیں نجات دی پروردگار نے، اس بات پر بھی ہم پروردگار کی حمد کرتے ہیں۔ ایسی حمد کی حمدن لا منتہا لحد ہی ولا حساب لعدد، ایک ایسی حمد کی جس کے حد کی کوئی انتہا نہ ہو، یہ بہت ہی آسان تھا عربی جو ہے، لیکن بہت ہی آسان والی عربی ہے جو اردو جیسی ہے، میں نے انہی جملوں کا انتخاب کیا، دعا بڑی ہے لیکن انہی جملوں کا انتخاب کیا جو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے۔ لا منتہا لحد ہی ولا حساب لعدد، ایسی حمد کرنا چاہتے ہیں پروردگار کی جس کے حد کی کوئی انتہا نہ ہو اور جس کے عدد کا کوئی حساب نہ کیا جا سکے، ولا حساب لعدد ولا مبلغ لغایت ہی ولا انقطاع لعمد، اور ایسی حمد کرنا چاہتے ہیں پروردگار کہ جس کے آخر کی کوئی پہنچ نہ ہو کہ کہاں تک ہے حمد، اس کی کوئی انتہا نہ ہو، ولا مبلغ لغایت ہی ولا انقطاع لعمدہ، اور ایسی حمد کہ جس کا سلسلہ کبھی رکنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے، مسلسل جو حمد جاری رہے۔ اور والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف بریتہ، اور صلوات و سلام ہو اللہ کی بہترین مخلوق پر، اور اللہ کے مخلوقات میں سب سے زیادہ شریف ترین مخلوق پر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات کی و مبلغ رسالات ہی جو اللہ کی رسالتوں کو پہنچانے والا اور اللہ کی امانتوں کو پہنچانے والا اور اسی طرح سے صلوات و سلام ہو اہل بیت علیہ السلام پر کی جو اللہ کے اطیبین پاکیزہ ترین مقدس ترین نجیب ترین مخلوقات ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر طرح کے رجس کو دور کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک قول جو 12 محرم کی مجلس میں یہاں پر پڑھا تھا صرف ترجمے کی حد تک، اور اس سے جو اپنے سلسلے کو جاری کریں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ، ایک خطبہ جو مختصر سا خطبہ ہے، اور اس خطبے میں امام نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور یہ حدیث اور دوسری جگہوں پہ عرض کیا کہ یہ حدیث رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے نہیں پڑھی جیسے ہم جب کوئی مجلس پڑھنی ہوتی ہے تو پہلے خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے بعد کوئی ایک آیت یا حدیث پڑھتے ہیں تاکہ اس حدیث اور آیت کے بعد جو ہے اپنی گفتگو کو شروع کریں۔ امام حسین نے اس طرح سے نہیں، اس نیت سے نہیں پڑھا کہ ایک تبرک کے لیے جو ہے ایک حدیث یا ایک آیت پڑھی جائے، پھر بعد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر ہی نہیں رہتی کہ کون سی آیت پڑھی تھی اور کون سی حدیث پڑھی تھی، گفتگو کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو تبرک کے طور پر نہیں بلکہ اس حدیث میں کربلا میں جو کچھ بھی انجام پانے والا ہے اور جو کچھ بھی اس زمانے کے حالات ہیں اور جو کچھ حسین ابن علی خود انجام دینے جا رہے ہیں اور جو کچھ دشمن کی طرف سے انجام پانے والا ہے، وہ سب کچھ ایک حدیث میں امام نے بیان کیا کہ بعد میں شاید اس کی طرف ہم تفصیل سے تھوڑا گفتگو کریں گے۔ ترجمہ اس کا ہم پہلے پیش کر چکے ہیں لیکن چونکہ بیچ میں فاصلہ ہو گیا ہے لہذا ہم جلدی سے ترجمہ کر کے اصل موضوع کا آج صرف اعلان کرتے ہیں اور ایک چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور پہلی مجلس کو تھوڑا مختصر طور پر جلدی تمام کرنے کی کوشش کریں گے، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل سے مجلس کا ماحول اور حالات کیا ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، خبر دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ کل سے اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس خطبے میں جو پہلے عرض کیا تھا اس سے قبل 12 محرم میں ایک مختصر سی مجلس میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حر سے، جب حر کے لشکر سے ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے اور جو نماز ادا ہوتی ہے، نماز کے بعد کچھ گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو بھی موجود ہے کتابوں میں، معتبر کتابوں میں۔ گفتگو ہونے سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ ابھی گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اپنے لشکر کو نماز پڑھا دے، میں اپنے کاروان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ حر نے کہا کہ نہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ نماز پڑھیں گے تو ہم الگ سے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بھی آپ ہی کے ساتھ اور آپ ہی کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھیں گے۔ اور اس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں حر کے لشکر نے بھی نماز پڑھی۔ جب نماز ہو گئی تو جو گفتگو تھی آپس میں رد و بدل ہوئی، امام اپنے راستے کو طے کرنا چاہ رہے تھے لیکن حر نہیں چاہتا تھا کہ امام اس طریقے سے کوفے کی طرف پڑھے، حر کچھ اور چاہتا تھا۔ جو آپس میں گفتگو ہوئی، کچھ ڈرانے دھمکانے کی باتیں ہوئیں، امام نے وہاں پر ایک خطبہ دیا جو ابھی فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، مختصر ہے وہ، یہاں تک آخر میں یہ طے پایا کہ ایک ایسے راستے پر کا انتخاب کیا جائے کہ جو کوفے بھی نہیں جاتا ہے اور واپسی کا بھی راستہ نہیں ہے، اور وہاں سے امام حسین علیہ السلام نے جو کوفے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اپنے راستے کو موڑ دیا اور کربلا کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ حر نے کہا کہ ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا تو آپ کا سر اپنے ساتھ لے کے آئیں یا آپ کو تنہا نہ چھوڑیں، لہذا حر کا لشکر بھی امام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جو تقریباً 1000 کے اوپر مشتمل تھا، مختصر لشکر تھا ابھی جو حر کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مقام بیضہ پر جب امام کا لشکر پہنچا، یعنی مقام ذو حسم سے جب مقام بیضہ کی طرف بڑھتے رہے اور مقام بیضہ پر امام کا لشکر پہنچا تو وہاں امام نے قیام کیا، ٹھہرے، لیکن ٹھہرنے پر یہاں پر امام نے ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے، شاید بعد میں وہ خطبے کے بعد کے جملے بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، لیکن خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سب سے پہلے امام نے وہی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں ایک مجلس میں، وہ رسول اللہ کی حدیث امام نے پیش کی حر کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے۔ حدیث یہ تھی کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایہا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور بعض جگہوں پہ شاید اس طرح سے بھی ہے کہ سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا۔ یہ کلمہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ فرما رہے ہیں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال کے بعد جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو ان حالات میں امام نے آ کر رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے سے اس وقت میں اپنی ذمہ داری، وقت کے حالات، دشمن کی کوششیں، سب کچھ امام نے آ کر بیان کی اور فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من سمع من را سلطانن جائرن، جو بھی کسی ظالم حاکم کو دیکھے کہ جو یہ کر رہا ہو کہ مستحلن لحرام اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا ہو، ناقصن لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو، جو انسان سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو توڑ رہا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ، جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، جو اللہ کے بندوں کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں گناہ و فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، علی الاعلان یہ کام کر رہا ہو، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل۔ میں جلدی سے صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے حدیث۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اور اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، نہ اس کی زبان سے نہ اس کے عمل سے، بے قول یعنی نہ زبان سے کچھ کہے نہ کوئی ریئیکشن ظاہر کرے، ولا بفعل، نہ ہی اپنے عمل سے کچھ کرے، تو کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش سننے والے انسان کا ٹھکانہ وہی کرے جو اس ظالم و جابر حاکم کا ٹھکانہ ہو۔ یعنی اس دور میں یزید ظالم و جابر حاکم ہے، جو عہد الہی کو توڑ رہا ہے، جو حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا ہے، جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، جو لوگوں کے درمیان میں گناہ و فسق و فجور کا عمل انجام دے رہا ہے، اور یہ سب کچھ انجام دیتے ہوئے امام یزید کو ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کچھ یزید جیسے انسان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھے اور دیکھ کر خاموش رہے، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو یزید کا انجام ہوگا۔ اصل نقطہ یہ ہے، من را، جو دیکھے۔ امام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یزید کو کیا ہونے والا ہے یا ایسے حاکم کو کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس دور کی بات ہے، یہ 61 ہجری کی بات ہے، نہیں، یہ قانون ہے، رسول اللہ نے ایک قانون کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو بھی یہ سب کچھ دیکھتا رہے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اور وہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کچھ بھی تبدیلی ظاہر نہ کرے اور کچھ بھی ریئیکشن نہ کرے، تو کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کو بھی وہیں پر لے جا کر داخل کر دے کہ جہاں پر اس ظالم جابر کو داخل کیا ہے، یعنی ٹھکانہ ایک ہو۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں محفوظ رہے انشاءاللہ، تاکہ بار بار ترجمہ نہ کرنا پڑے، اس میں سے کچھ اہم باتیں آئیں گی اس حدیث میں، لیکن آج یہ پہلی مجلس میں ہم صرف مختصر طور پر عنوان کا اعلان کرتے ہیں، اور ایک عنوان ہی کے تحت ایک چند باتیں حدیثی کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر کل سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس حدیث کے تحت جو عنوان ہے، پہلے میں نے کچھ اور سوچا تھا لیکن آج سوچ کر اس کو مناسب لگا کہ تبدیل کریں، اور جو عنوان جس پہ گفتگو ہونا ہے وہ ہے حسینی تحریک اور اس کے اثرات. یہ آپ اپنے ذہن میں یہ بھی محفوظ کر لیں، حسینی تحریک اور اس کے اثرات، تاریخ میں جو اس کے اثرات پڑے ہیں. البتہ ہم یہ پہلے ہی سے اعلان کر دیں کہ 10 دنوں میں ہم نہ کامل طور پر امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو آپ کے سامنے بیان کر پائیں گے، نہ کامل طور پر اس کے اثرات کو بیان کر پائیں گے، لیکن یہ ایک موضوع ہے جو ضروری اور اہم ہے، اور ممکن ہے کہ انشاءاللہ مفید ثابت ہو یہاں کے مومنین کے لیے بھی اور خود میرے لیے بھی گفتگو کرنا. حسینی تحریک کا لفظ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ آشنا ہیں، تحریک کا لفظ بنا ہوا ہے حرکت سے. حرکت جو ہے وہ سکون کے مقابلے میں ہے، یعنی کہیں پر ٹھہر جائے انسان تو اس کے کہتے ہیں سکون. ایک سکون جو دل کا سکون ہے اس کی بات نہیں ہے، سکون یعنی ٹھہرنا، اسی لیے کہتے ہیں مسکن. گھر کو کہتے ہیں مسکن، گھر کو مسکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان دوڑ بھاگ کر کے، پیسہ کما کر، کوشش کر کے، تمام دن بھر حرکت کر کے، تمام کوششیں کر کے، چونکہ مسلسل اس کو حرکت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کوشش کرنے میں حتماً انسان کو حرکت کرنی پڑتی ہے، تو ساری دن بھر کی حرکت کرنے کے بعد گھر میں آ کر ٹھہر جاتا ہے. چونکہ گھر میں آ کر ٹھہر جاتا ہے لہذا یہاں پر اس کو سکون، دل کا بھی سکون حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی سکونت مل جاتی ہے. سکونت بھی اسی لیے کہتے ہیں چونکہ سکون پیدا ہو گیا، ٹھہر گیا، آ کر دن بھر دوڑ بھاگ کرتا رہا ہے، اب آ کر ٹھہر گیا. اب وہ لوگ بیچارے جو دن بھر بھی ٹھہرے رہتے ہیں ان کے لیے گھر بھی سکون رہتا ہے، باہر بھی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دن ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، دن بھر دوڑ بھاگ کرنے کے بعد اب آ کر انسان جب گھر میں ٹھہر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسکن، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، سکون کی جگہ. اس کے مقابلے میں سکون کے مقابلے میں ہے حرکت، یہ اپوزٹ ہے. جو کسی کلمے کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اپوزٹ کلمے کے ذریعے سمجھا جائے. سکون یعنی ٹھہر جانا کہیں پر، اور اس کے مقابلے میں ہے حرکت، یعنی حرکت، چلتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، ذہن کو بھی حرکت دیتے رہنا، جسم کو بھی حرکت دیتے رہنا. اسی حرکت کے لفظ سے بنا ہوا ہے تحریک. اب تحریک میں فقط جسمانی حرکت نہیں رہ جاتی، تحریک کو اگر ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں موومنٹ. موومنٹ، موومنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ موومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی، ایک مقصد کے لیے خود اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو حرکت میں لے آنا. موومنٹ جو عام طور سے استعمال، ایک موومنٹ یہی ہے کہ ہم گھر سے نکلے اور موومنٹ کرتے ہوئے دکان تک گئے، دفتر تک گئے، آفس تک گئے، کمپنی تک گئے، فیکٹری تک گئے، جہاں تک گئے، یہ بھی ایک موومنٹ ہے جو جسمانی موومنٹ ہے. لیکن جب موومنٹ کا لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر کسی تحریک کے طور پر، تو وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی مقصد کے لیے خود کو حرکت میں لے آنا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حرکت دے دینا، دوسروں کو بھی حرکت میں لا دینا. اگرچہ ممکن ہے انسان جسمانی طور پر کہیں بیٹھا ہو لیکن اس کے مقصد میں حرکت ہو رہی ہو، خود بھی آگے بڑھ رہا ہو، معاشرے کو بھی آگے بڑھ کر آگے بڑھانا چاہتا ہو. اب وہ کس مقصد کے لیے انسان موومنٹ کر رہا ہے؟ جیسا مقصد بڑا ہوتا چلا جائے گا ویسے انسان کا موومنٹ بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا، انسان کی تحریک بھی بڑھتی چلی جائے گی، تحریک بھی لازم ہوتی چلی جائے گی، اس کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. کربلا عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے جو حرکت، تحریک شروع کی، جو کربلا کی تحریک ہے، حسینی تحریک، عام طور سے اس واقعے کو، جو کربلا کا واقعہ ہے، عام طور سے ہم اس کو کہتے ہیں واقعہ کربلا. کربلا کا واقعہ، بعض لوگ اس کو اور بھی نیچے لے آ کر حادثہ کہتے ہیں، حادثہ کربلا. بعض لوگ اس کو اور بھی نیچے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اتفاق کربلا، کربلا کا ایک اتفاق. یہ سارے کلمات کربلا کے لیے مناسب نہیں ہیں. حسین ابن علی نے جو عمل انجام دیا اس عمل کے لیے یہ سارے کلمات مناسب نہیں ہیں. حتیٰ واقعہ کربلا جو بہت زیادہ ہمارے درمیان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم آپس میں واقعہ کربلا کہتے رہتے ہیں, یہ کلمہ بھی کربلا کے لیے مناسب نہیں ہے. بلکہ کربلا کے لیے جو مناسب کلمہ ہے وہ یہی تحریک کربلا, تحریک حسینی, یا انقلاب کربلا اور انقلاب حسین, یا قیام حسینی. یہ چند کلمات ہیں جو مناسب کلمات ہیں. اے کاش کہ ہمیشہ کربلا کے ساتھ انہی کلمات کو استعمال کیا جاتا. کربلا کو واقعہ کے طور پر, کبھی واقعہ کے طور پر یعنی 1400 سال پہلے, 1375 سال پہلے ایک واقعہ پیش ہوا, اس واقعے کو 1375 سال کے بعد آج ہم بیٹھ کر اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, اور چونکہ بہت دردناک واقعہ تھا لہذا ہماری آنکھوں سے کچھ آنسو بھی نکل جا رہا ہے. واقعے کے طور پر اتنا کافی ہے کہ ہم رو لیں. نتیجے کے طور پر کیا کہ ہم کو کچھ ثواب مل جائے گا, کچھ جنت مل جائے گی, کچھ فائدہ ہو جائے گا. اگر صرف واقعے کی نگاہ سے کربلا کو دیکھا جائے تو بس اتنا کافی ہے کہ بہت دردناک واقعہ تھا, آج ہم اس کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کر کے اس کے نتیجے میں ہمیں ثواب مل رہا ہے یا جنت مل رہی ہے. لیکن کربلا فقط واقعہ نہیں ہے جو ہمارے ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہو. توجہ فرمائیں, کربلا ایک ایسا عمل نہیں ہے اور حسین ابن علی کا عمل ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اس لیے انجام دیا گیا ہو کہ بعد میں آنے والوں کو کچھ ثواب مل جائے اور جنت مل جائے. وہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ہم روایتیں بھی پڑھیں گے آپ کے سامنے کہ ثواب اور جنت بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن کربلا کا واقعہ اس لیے نہیں ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک عمل کا مقصد ہوتا ہے, ایک عمل کا فائدہ ہوتا ہے. اس کی وضاحت ہم تھوڑا پہلے کر چکے ہیں آپ کے درمیان میں بھی کہ عمل کا مقصد اور ہوا کرتا ہے, عمل کے فائدے اور ہوا کرتے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, شاید مثال دی تھی نا, جیسے صدقے کا مقصد اور ہے اور فائدہ اور ہے, نماز کا مقصد اور ہے فائدہ اس کا اور ہے. نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ہاں ثواب مل جائے گا, سکون مل جائے گا, اطمینان مل جائے گا, اور ممکن ہے بعض لوگ کے ڈسپلن ہو جائے زندگی میں, ٹائمنگ صحیح ہو جائے. یہ سب فائدے ہیں. کچھ فائدے بڑے ہوتے ہیں, کچھ فائدے چھوٹے ہیں, کچھ فائدے روحانی ہوتے ہیں, کچھ فائدے جسمانی ہوتے ہیں. لیکن نماز کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو ہر طرح کی گندگی, غلاظت, برائی اور روح کو تباہ کرنے والی چیزوں سے روک دیتی ہے. روکنا ہے نماز. یہ دوسری جگہ قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو تاکہ بندہ اپنے پروردگار کو یاد رکھے, عبد و معبود کے درمیان میں رابطہ برقرار رہے, ٹوٹنے نہ پائے ریلیشن جو ہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھتے رہو تاکہ میرا ذکر تمہارے دلوں میں رہے, تاکہ عبد و معبود کے درمیان کا رابطہ نہ ٹوٹے. یہ فلسفہ ہے, یہ اس کا مقصد ہے. فائدے بہت سارے نماز کے ہیں, بہت سارے فائدے جو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں, سوشل زندگی میں, اور حتیٰ اپنی سائیکولوجیکل طور پر بہت سارے فائدے ہم کو مل رہے ہیں. لہذا نماز کو صرف فائدے کے طور پر نہیں پڑھا جائے, نماز کو مقصد کے لیے پڑھا جائے, فائدے خود بخود حاصل ہو جائیں گے, ہے نا. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. جب روزہ رکھا جائے تو اس لیے نہیں کہ روزہ رکھے تاکہ تھوڑا کولیسٹرول ہمارا جسم کا بڑھ گیا ہے وہ کیا ہو جائے, کم ہو جائے, یا معدے کو بہت تکلیف ہو گئی ہے, معدے میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, بہت سارا اضافی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں, روزہ رکھیں گے تو معدہ جو ہے فلٹر ہو جائے گا اور صحت ہماری ٹھیک ہو جائے گی. ہے ٹھیک ہے, یہ سب ہوگا, روزہ رکھیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا, لیکن روزہ اس لیے نہیں ہے. یہ روزے کے فائدے ہیں, روزے کا مقصد کیا ہے وہ اور ہے. یہ روزہ اگر آ کر ایک ہندو بھی رکھے مثلاً, غیر مسلمان بھی آ کر روزہ رکھے, جیسے بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہیں, شاید آپ نے بھی سنا ہو, ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آ کر روزہ رکھتے ہیں. آ کر روزہ رکھیں گے تو اس روزے کا فائدہ اس کو بھی مل جائے گا. کوئی بھی کسی بھی مذہب کا انسان آ کر اگر روزہ رکھے تو جو اس کے جسمانی فائدے ہیں وہ سب کے سب اس کو مل جائیں گے، لیکن مقصد بھی مل جائے گا، مقصد نہیں ملے گا، کیونکہ مقصد کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کے لیے اللہ کی نیت ہونا ضروری ہے، جو ہر ایک نہیں رکھ پائے گا. ممکن ہے مسلمان بھی روزہ رکھے، مومن بھی روزہ رکھے، لیکن نیت کر رہا ہو تو فقط زبان سے نیت کر رہا ہو، مقصد اللہ کو اس نے نہ بنایا ہو. وہ نیت کے لیے لازم کہے کہ اللہ تیرے لیے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تیرے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں تیرے لیے، مجلس میں آیا ہوں تیرے لیے، ممبر پہ آ رہا ہوں تیرے لیے. جب نیت جب تک اللہ کی نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں یہ مجلسیں عبادت ہیں. عبادت کب ہوں گی؟ عبادت کے لیے لازم ہے کہ انسان ایک نیت کرے، اور وہ نیت کیا ہو؟ کہ یہ عمل انجام دے رہا ہوں اللہ تیرے لیے. سنتے ہیں نا کہ یہ مجلسیں ہماری عبادت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے، چھوٹی عبادت بھی نہیں ہے. اگر واقعاً اس سے معرفت کی باتیں کی جا رہی ہوں اور انسان کے شعور میں اور معرفت میں اور دینی پہچان میں اور دینی شعور میں ترقی آ رہی ہو اور پروگرس ہو رہا ہو، تو یہ بہت بڑی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اس عبادت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ نیت بھی ہو، چونکہ عبادت میں یہ لازم ہے کہ جب تک نیت نہ ہو وہ عبادت نہیں بن سکتی. تو جو ہمیں آپ نے مثلا آپ بہت ساری نمازیں پڑھیں لیکن نیت نہ کریں، ہزاروں رکعت نماز پڑھیں لیکن نیت نہ کریں، تو عبادت بنے گی؟ یہ عبادت نہیں ہونی. آپ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے زکوٰۃ اور خمس کے نام پر دے دیں لیکن نیت کیے بغیر دیں، ایسی خرچ، تو یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہوگا لیکن خمس نہیں بنے گی. یہ زکوٰۃ کام اچھا ہے لیکن یہ عبادت نہیں بن پائے گی. عبادت کے لیے لازم ہو کہ انسان یہ نیت کرے، اس میں ضرور نہیں ختمن عربی میں نیت کرے، نہ اپنی زبان میں جو اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، چونکہ سمجھ میں آئے گی تبھی نیت بن پائے گی، جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا نیت نہیں بنے گی. وہ صرف کلمات کا ادا کرنا ہو، کلمات کا ادا کرنا اچھا ہے لیکن نیت کے لیے ضروری کہ انٹینشن ہو، انٹینشنلی یہ عمل انجام دیا جائے، ارادے کے طور پر. ارادہ لفظوں سے صرف نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. ارادہ لفظوں کے ادا کرنے سے صرف نہیں ہوتا، لفظ ادا کیے جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مستحب بھی ہے، لیکن لازم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان دل سے نیت کرے کہ یہ عمل جو ہم انجام دینے جا رہے ہیں اللہ تیرے لیے انجام دینے جا رہے ہیں. فرش ادا پر آ رہے ہیں پروردگار تیرے لیے آ رہے ہیں، ممبر پر آ رہے ہیں پروردگار تیرے لیے. پھر یہ بہت عظیم عبادت میں، اس سے سارا عمل عبادت میں تبدیل ہوتا جاتا ہے جب اس میں نیت ہو. روزہ اگر نیت ہو، اور وہی نیت کی جو اللہ نے کہا فلسفہ روزہ کا کیا بیان کیا؟ روزہ کا فلسفہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مثلا ایک غیر مسلمان آ کر روزہ رکھے تو کبھی بھی وہ نہیں کہے گا ہم تقویٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، کہے گا نہیں کہے گا. تقوا یعنی پاکیزگی ہے. اب تقوا کی ڈیفینیشن بھی بہت اچھی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ایک صحیح ڈیفینیشن جو امیر المومنین نے بیان کی ہے، جو رسول اللہ نے بیان کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لازم ہے انشاءاللہ کبھی کسی اور موضوع جب گفتگو بیان کی جائے گی. تقوا بہت ہی حسین، تقوا ہمارے درمیان میں جو تقوا کی ڈیفینیشن ہے بہت ہی بورنگ عمل ہے، بہت ہی تھکا دینے والی چیز ہے. اصل تقوا کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے، صرف نماز جمعہ کے خطبے میں دو جملہ کہنا چاہیے. لیکن وہ تقوا جو امیر المومنین نے پیش کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ تقوا جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے، وہ تقوا جو نہج البلاغہ جس سے بھری پڑی ہے، وہ تقوا بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم ہے. کہ ابھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں، قرآن نے کہا کہ یہ ہے فلسفہ صدقے کا. فلسفہ میں نے مثال دے کے یہاں پر بیان کیا تھا کہ قرآن صدقے کا فلسفہ یہ نہیں کچھ لوگوں کا پیٹ بھر جائے، زکوٰۃ و خیرات کا فلسفہ یہ نہیں کچھ لوگوں کا پیٹ بھر جائے، بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو پاک کرے، چونکہ اکٹھا کرتے کرتے انسان کی روح آلودہ ہونے لگتی ہے، انسان کی روح میں کہیں کہیں مشکل پیدا ہونا شروع ہوتی، یہاں سے بھی لے لو، وہاں سے بھی لے لو، یہاں سے بھی لے لو، یہ کرو وہ کرو، پھر اپنا بھی لے لو غیروں کا بھی لینا شروع کر دیتا ہے. چونکہ جب مسلسل لینے لگتا ہے، لینے کی عادت بڑھتی جاتی ہے، جیسے مثلا ایک ٹیکسی ڈرائیور یا رکشہ آپ چلا رہے، بہت سارے لوگ رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ رکشہ چلانے والے محنت کریں، کوشش کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اور آگے بڑھیں، ضرور نہیں کہ ہمیشہ رکشہ چلاتے رہیں۔ سر رکشہ چلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، آٹو رکشہ ٹیکسی چلاتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی آ کر 5 روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے مسلسل لینا لینا لینا، پھر یہ کام جب مسلسل بڑھتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے، اس دن انسان اپنی آپ کی پاکیزگی نہیں کر رہا ہوتا، تربیت نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے حد سے گزرنے لگتا ہے، یہ لینے کی عادت بڑھنے جاتی ہے، پھر حق سے بڑھ کر وہ چاہتا ہے اور زیادہ مل جائے اور زیادہ مل جائے۔ کرایہ 10 روپے ہو رہا ہے تو چاہتا ہے 12 روپے مل جائے، کرایہ 15 روپے ہو رہا ہے چاہتا ہے 20 روپے مل جائے۔ یعنی کیا یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ نتیجہ چونکہ لینا مسلسل جاری رکھا ہے لیکن روح کو پاک کرنے والا سلسلہ جاری نہیں رکھا ہے، لہٰذا دوسروں کا حق بھی انسان لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال دی ہے، یہ بڑی مثال بھی ایسے کہ انسان جو ہے جس صرف لینے کی مسلسل اس کو فکر و ہر طرف سے آتا رہے تو پھر کسی کبھی بھائی کا حق لے لیتا ہے، کبھی دوسرے کا حق لیتا ہے، کبھی اپنے عزیز کا حق لیتا ہے، کبھی وہ زمین لے لینا چاہتا ہے، کبھی وہ مال لے لینا چاہتا ہے، کبھی وہ میراث لے لینا چاہتا ہے، کیونکہ صرف مسلسل اس نے لینے کی عادت کی ہے اور لینے کی عادت روح کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے کہیں پر، جسم کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے لیکن روح کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ لہذا اسلام نے ایک ایسا نظام لا کے رکھا کہ جہاں لینا ضروری ہے اور لے، محنت کر کے لے، کوشش کر کے لے، وہیں لینے کے ساتھ ساتھ انسان کچھ دیتا بھی رہے، تاکہ لینے سے جسم کو فائدہ ملتا رہے، دینے سے روح کو نقصان نہ ہونے پائے۔ توجہ ہوئی آپ نے، جو روح کی حفاظت لازم ہے، روح جسم سے بڑی چیز ہے، یہ جسم بہرحال انسان کا ساتھ چھوڑ دے گا لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ روح باقی رہنے والی ہے۔ لہذا صرف جسم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، حق ہے انسان کو کہ زیادہ سے زیادہ کمائے، زیادہ سے زیادہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ لے کے آئے، اتنا لائے کہ خود بھی عزت سے زندگی جیے، دوسروں کو عزت دے سکے، کم سے کم اپنے گھر والوں کو عزت دے سکے، کم سے کم اور آگے بڑھ کر اپنے عزیزوں کو عزت کی زندگی فراہم کر سکے، اتنا انسان لے، لیکن لینے میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ ادھر روح کو کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہونا شروع ہو جائے، نقصان ہونا شروع ہو جائے، مشکل پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ لہذا لینے کے ساتھ ساتھ دینے کا سلسلہ جاری رہے، حتیٰ اگر کم مل رہا ہے تو بھی لے۔ جو قرآن میں آ کے رسول اللہ سے کہا خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول اللہ ان کے مال سے کہو کہ صدقہ نکالے دیں۔ کون لوگ دیں؟ وہ لوگ دیں جو بیچارے بہت غریب تھے اس زمانے میں۔ یہ ہم کہیں کہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے ہمیں کیا دینا، ہمیں تو صرف لینا ہے، ہمیں دینا نہیں ہے، چونکہ ہماری انکم کم ہے، ہم بہت کم کماتے ہیں، ہمارے گھر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک ہے ضرورت نہیں پوری ہو پاتی، زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دیں، ایک سکہ صحیح لیکن دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دینا روح کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ بہت کم ان کے پاس تھا، ایسے لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، گھر نہیں تھا، بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن قرآن نے کہا کہ ان سے کہو گے، رسول اللہ کہو گے یہ دیں، خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول اللہ ان کے مال سے صدقہ لو۔ رسول اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، رسول اللہ کے اوپر صدقہ حرام بھی ہے، مستحب صدقہ حرام ہے رسول اللہ کے اوپر واجب صدقہ، پھر بھی رسول اللہ سے کہا کہ آپ لیں۔ کیوں لیں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ اس لینے کے ذریعے سے آپ ان کی روح کو پاک کر سکیں اور اس کا تزکیہ کر سکیں۔ دو کلمہ استعمال کیا قرآن، یہ نہیں کہ یہ لیں گے تاکہ کسی فقیر کا پیٹ بھر جائے، بلکہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے پاک کریں۔ مثال بھی میں نے آپ کے سامنے دی تھی، مثال نہیں دیتے ہیں دوسری جگہ میں، ہم نے کہا کربلا کیوں ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا آ کر نہیں، اتنی بڑی شہادت حسین ابن علی آ کر دے دیں، اس لیے دیں تاکہ اس کا بعد میں آنے والوں کو تھوڑا فائدہ ہو کہ ثواب مل جائے اور کیا جنت مل جائے۔ وہ ثواب اور جنت اگر اللہ دینا چاہے تو اتنی بڑی قربانی نہیں مانگے گا، ثواب اور جنت دینے کے لیے اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو، جیسے ماں ہے باپ ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے، اس کو یہ نہیں کہ بہت زیادہ محنت کرے تو دے گی، نہیں، ایک چھوٹا سا عمل انجام دیا، کہا میرے بیٹے میں تجھے کھانا دیتی ہوں، پانی دیتی ہوں، آئس کریم چاہیے آئس کریم دیتی ہوں، دودھ دیتی ہوں، بہانا چاہیے بیٹے کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے، ماں بہانا ڈھونڈتی، گاؤ یہ دے دے یہ دے، لوگ بغیر کچھ بغیر کچھ کیے ہوئے بھی ماں دے رہی ہوتی ہے. تو اللہ کو ثواب دینے کے لیے بہت کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے ثواب کی کوئی کمی بھی ایسی نہیں ہے. بہرحال اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ کہیں کریم و رحیم ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر ہوا کرتی ہے. وہ تو بہانہ چاہیے کہ کسی بہانے سے انسان کو ثواب دے. مجرم ترین لوگوں کو بھی اللہ کہتا ہے چلو تم نے ابھی تم پلٹ گئے ہو، لو میں تمہیں ثواب دیتا ہوں. مجرم لوگ ایک موقع دیتا ہے، بار بار اللہ موقع دیتا ہے، جیسے انسان پلٹے میں اسے دینا شروع کر دیتا ہے. 70 سال 60 سال گناہ کیا لیکن آج انسان کو احساس ہوا، فوراً اللہ اس کی زندگی کو پورا تبدیل کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 60-70 سال گناہ کرتا رہے، یہ مراد نہیں ہے، چونکہ کچھ پتہ نہیں انسان کی کس کی زندگی کتنی ہے. لیکن اللہ جو ہے بہانے ڈھونڈتا ہے انسان کو دینے کے لیے. وہ کافروں کو دیتا ہے، مشرکوں کو دیتا ہے، منافقوں کو دیتا ہے مادی چیزیں، اور مومنوں کو تو اللہ دیتا ہے کہ یہ ثواب دینے کے لیے. اللہ ثواب دینے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں چاہیے کہ حسین ابن علی جیسا انسان جا کر اپنے پورے گھر اور اصحاب و انصار کو لے کر مقتل میں قربان کر دے تاکہ بعد میں آنے والوں کو ثواب اور جنت دے دیے. یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے عزیز، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں. روایات میں تو یہاں ملتا اللہ اس قدر کریم، اس قدر رحیم ہے کہ روز حشر اس طرح سے لوگوں کو معاف کر رہا ہوگا کہ شیطان کو بھی امید ہو جائے گی شاید ہمیں بھی معاف کر دیا جائے. اس سے غلط فائدہ بھی نہیں اٹھایا جائے، اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی جائے. ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جب انسان پروردگار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں کے رحمتوں کو دیکھ کر انسان چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے سامنے حتیٰ سگریٹ بھی نہ پیئے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن میری ماں کو ناگوار لگے کہ لہذا اس کے سامنے نہ پیے. پیتے ہیں لیکن باپ کے سامنے نہیں پیے، جو باپ کو اچھا نہیں لگتا، باپ کو ناگوار لگتا. تو یہ احترام ہوتا ہے، یہ حرمت ہوتی ہے، حرمتیں نہ ٹوٹنے پائیں. اور سب سے بڑی جو حرمت ہے وہ اللہ کی حرمت ہے، اسی سے حرام بھی بنا ہوا ہے. جب ہم کوئی حرام انجام دیتے ہیں تو اللہ کی کسی نہ کسی حرمت کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ توڑنا بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا صرف ثواب کے لیے نہیں عمل انجام دے رہے تھے، اس لیے انجام دے رہے تھے تاکہ حرمتیں نہ ٹوٹنے پائیں. لہٰذا اللہ کو اتنی بڑی قربانی لینے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو معاف کرے. یہ اور بات ہے کہ ہاں ان مجلسوں کا اس کا فائدہ، اس کا اثر ہوگا، ثواب بھی ہوگا، جنت بھی ہوگی. وہ روایتیں بھی آج میں لے کے آیا تھا لیکن شاید آج نہیں پیش کر سکوں اور ٹائم بھی زیادہ نہیں رہ جائے گا، اور مجلس کو میں تھوڑا جلدی آج تمام کر دوں اور آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں کچھ اہم چیزیں. صرف پہلا نقطہ یہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اتنا بڑا واقعہ جو کربلا کا انجام دیا گیا اور اتنی عظیم قربانی جو پیش کی گئی، اس کے فائدے یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں ثواب جنت ہوئے، لیکن مقصد کربلا کا کچھ اور ہے. اور وہ مقصد کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ وہ مقصد کربلا کو واقعہ کر دیکھیں، کربلا کو حادثہ سمجھیں، کربلا کو اتفاق سمجھیں، تو کبھی بھی وہ مقصد سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ مقصد کربلا کا اس وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب کربلا کو تحریک کی نگاہ سے دیکھا جائے. کربلا ایک تحریک ہے، بس آج کلمے کی وضاحت کافی تھی. کربلا ایک تحریک ہے، ایک ایسی تحریک جو صرف 61 ہجری کی تحریک نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تحریک ہے کربلا جس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. اور اس تحریک کا اختتام جا کر جو ہونے والا ہے وہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر. یہ تحریک جاری ہے، کب تک جاری ہے؟ امام زمانہ کے ظہور تک یہ تحریک جاری ہے. یہ نہیں کہ 61 ہجری میں حسین ابن علی نے آ کر تحریک شروع کی، قربانی دی اور تحریک ختم ہو گئی، اب اس کے فقط اثرات باقی ہیں. نہیں، کربلا کی تحریک کے اثرات بھی آج باقی ہیں، لیکن صرف اثرات نہیں بلکہ کربلا کی تحریک بھی جاری ہے. اور آج دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، آج کے ظالموں کو سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، وہ کربلا کے واقعے کا نہیں بلکہ کربلا کی تحریک کا خوف ہے. کربلا کے قیام کا خوف ہے، کربلا کے انقلاب کا خوف ہے، وہ بھی آپ کے سامنے مختصر طور پر اشارے کے طور پر جب اثرات کی گفتگو کریں گے تو پیش کریں گے کیسا ہے، کس طریقے سے آج کے حالات کیا ہیں، آج کے حالات نے کس چیز نے ظالموں کو پریشان کر دیا ہے، آج عراق میں کیا ہو رہا ہے، آج سیریا میں کیا ہو رہا ہے، آج اور باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج کتنی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، آج برطانیہ میں کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، آج ابھی کی جا رہی ہے، خاص کر شیعت کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم نے کربلا کو، ہم نے نہیں لیکن آج شیعوں نے، عالمی شیعت نے اور دنیا کی شیعت نے کربلا کو تحریک کے طور پر جاننا اور سمجھنا سیکھ لیا ہے۔ ابھی ہماری ہندوستان کی شیعت ابھی تحریک تک نہیں پہنچی، ابھی کربلا کو واقعے تک سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے، ایک قدم اور اٹھانا ہے ہندوستان کی شیعت کو، چونکہ ہندوستان کی شیعت عالمی شیعت سے ابھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ممکن ہے کہ عزاداری کے ظاہری مسائل میں ہندوستان کی شیعت شاید عالمی شیعت سے بھی آگے ہو، جیسا ہم کبھی کہتے بھی ہیں، فخر بھی کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ مثلاً یہ سفر کا اشرہ قائم کیے ہوئے ہیں، شاید دنیا میں کہیں اور بھی ایک ایسا اشرہ جو آپ ایک چھوٹے سے محلے میں اور بستی میں آ کر پہلی سفر سے 10 سفر تک اشرہ قائم کیے ہوئے، ممکن ہے کہ بعض مسلمان ملکوں میں، حتیٰ بعض شیعہ ملکوں میں ایسا اشرہ نہ ہو رہا ہو اور ظاہری عزاداری اس طرح سے نہ ہو رہی ہو، لیکن عزیزو اس دو چیزوں میں فرق ہے کہ واقعے کو یاد منانا ممکن ہے، اس میں ہندوستان کی شیعت دوسرے لوگوں سے آگے ہو۔ ہندوستان کی شیعت 2 مہینے 8 دن تک جتنا واقعے کو یاد مناتی ہے اور گریہ کرتی ہے اور اس سے ثواب لیتی ہے، ممکن ہے کہ عالم اسلام میں اور جو شیعہ ملک ہے وہاں پر اتنا نہ ہو رہا ہو، کہ یقیناً نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں کہ یقیناً اتنا نہیں ہوتا جتنا ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن شیعت کی تحریک کے طور پر اگر دیکھا جائے تو بھی ہندوستان اور پاکستان کی شیعت دنیا کی شیعت سے بہت پیچھے پیچھے چل رہی، یہ دو چیزیں جدا جدا ہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کربلا اتنی عظیم جو ہمارے سامنے بن کے آئی ہے، واقعے کی بنیاد پہ کربلا اتنی عظیم نہیں بنی ہے، بلکہ کربلا اس لیے اتنی عظیم ہے کہ کربلا کو تحریک کے طور پر اور مومنٹ کے طور پر زندہ رکھا گیا ہے۔ اب ایک جملہ اور عرض کرے اور مصائب یہاں پر آ کر گفتگو تمام کرے کہ کربلا کی تحریک حسین ابن علی نے شروع کی ہے اور کربلا کی تحریک کو زینب بنت علی اور امام سید سجاد نے اپنی معراج تک پہنچایا ہے، اور کربلا کی تحریک کو پھر ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں بناتے ہوئے قیامت تک کے لیے ہمارے 11-10 اماموں نے آ کر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، 9 اماموں نے کربلا کے واقعے کے بعد۔ اب یہ گفتگو جو ہے ابھی ہم یہاں پر فی الحال جاری نہیں رہ سکتے، چونکہ بہرحال ہمارا وقت گزر گیا ہے اور ہم کچھ اہم چیزیں لائے تھے، لیکن انشاءاللہ اسے اب کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو پہلی چیز جو آج کی گفتگو کی ہے کہ کربلا کو ہم ایک ثواب کی داستان سمجھ کے نہ پڑھیں، عزیزوں کربلا کو جنت تک پہنچانے کی داستان سمجھ کے نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اتنی بڑی قربانیاں دی جائیں تاکہ وہ ہمیں ثواب دے، نہیں اللہ ایسے بھی ثواب دے دیتا ہے۔ ایک سکہ انسان نکال کر ایک کسی فقیر کو دیتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے، ایک انسان ضرورت مند ہے، ممکن اتنا ثواب اللہ ہمیں اسی ایک سکے پر دے دے کہ ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے، ممکن ہے۔ لیکن کربلا صرف اس لیے نہیں ہے، کربلا ایک تحریک ہے، ایک ایسی تحریک، ایک ایسا مومنٹ جو عالم شیعت کو نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت میں حرکت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اور ابھی یہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ دشمنیاں بھی اتنی ساری جو ہو رہی ہیں وہ اسی تحریک کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، کسی ملک سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، لوگوں سے دشمنی نہیں ہے۔ آج ظالموں کو، امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل جیسے لوگوں کو ہم شیعوں سے دشمنی نہیں ہے کہ جو واقعہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے دشمنی ہے جو کربلا کی تحریک کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ساری دشمنیاں جو ہے لوگوں سے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں ساری دشمنی جو ہے تحریک کربلا سے، یہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہاں اسی تحریک کو، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے۔ اگر اسے ثواب کی بات ہوتی عزیزو، تو اگر قربانی دینی بھی ہوتی تو اثر عاشور ختم ہو جاتی، بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن شام تک جانا پڑا، کوفے تک جانا پڑا، تاکہ یہ تحریک حسین ابن علی زینبی تحریک بنتے ہوئے قیامت تک کے لیے باقی ہو جائے۔ کرنا پڑا۔ یہ کیا بی بی؟ ایک جملہ تھا پچھلے سال پڑھا تھا، رہبر انقلاب خدا حفاظت فرمایا آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، بہت ہی خوبصورت جملہ تھا، کہ زینبی کردار کو، پچھلے سال رائے پیٹا میں اس موضوع پر ایک اشرہ بھی پڑھا گیا، جناب زینب، کردار زینب سلام اللہ علیہ، زینبی کردار، وہاں بھی یہ جملہ کہہ چکے پچھلے سال، کہ زینبی کردار، کردار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو زینبی کردار حسینی کردار سے ذرہ برابر کم نہیں ہے۔ اگر مقام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حسین ابن علی امام ہے، حسین ابن علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت ہی عظمتیں ہیں حسین ابن علی کے لیے، لیکن اگر کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار اور اس کے اثرات حسینی کردار سے کچھ کم نہیں ہے۔ جناب زینب نے جو کردار ادا کیا ہے عصر عاشور، جب ایک تحریک کا حصہ جا کر عصر عاشور پر ختم ہوتا ہے جہاں تک شہادتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور تحریک کا دوسرا حصہ جو عصر عاشور سے شروع ہوتا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اگرچہ امام موجود ہے، اگرچہ جوان امام موجود ہے اور وہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ان کو انجام دینی ہیں، لیکن فی الحال وصیت کے طور پر آخری وقت میں تحریک کربلا کو حسین ابن علی نے جناب زینب کے حوالے کیا، اور یہ میں آپ کے خدمت میں بعد میں عرض کروں گا کہ کتنا بڑا اثر پیدا ہوا، کتنی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، خود جناب زینب سلام اللہ علیہا میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی جب اس تحریک کو بی بی نے سنبھالا۔ جب تک جناب زینب کے ہاتھ میں تحریک نہیں تھی تب تک جناب زینب کیا تھی، اور جب جناب زینب کے ہاتھ میں اتنی بڑی تحریک آ گئی تو جناب زینب پھر کیا ہو؟ بہت تبدیلی، بہت ہی عظیم تبدیلی، ایسی کہ واقعاً حیرت کریں گے، واقعاً انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی؟ پھر جناب زینب نے سنبھالا اور لے کے چلیں، کربلا سے سفر جاری ہوا، فوراً عصر عاشور کے بعد یہ سفر شروع ہو گیا تھا، وہ سفر بہت ہی دردناک تھا، سفر یعنی قدموں کا سفر نہیں، تحریک کا سفر شروع ہو گیا تھا، لیکن اس سفر میں بی بی کو جو کچھ دیکھنا پڑا وہ یہ تھا کہ خیمے جل رہے تھے، بچے پریشان تھے، بیویاں گھبرائی ہوئی تھیں، اور سب کو جناب زینب سنبھالے ہوئے تھیں، حتیٰ وقت کے امام کی حفاظت بھی جناب زینب کر رہی تھی، امام کو بھی اس لیے بچا کر حفاظت کرنا لازم تھا کہ اس تحریک کی آخری منزلیں سید سجاد کے ذریعے سے طے ہوئی ہیں، جو ہوئیں جو شام میں، شام کی مسجد میں، شام کے دربار میں جو سید سجاد نے خطبہ دیا، وہ خطبہ فقط ایک خطبہ نہیں تھا بلکہ تحریک کو اپنی منزل کمال تک پہنچانا تھا۔ نہیں معلوم شاید یہاں پہ خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کر پائیں یا پیش نہ کر پائیں، لیکن دوسری جگہوں پہ یہ خطبہ پیش کیا گیا امام سید سجاد کا، کہ جو امام سید سجاد نے خطبہ دیا ہے، اگر ضرورت ہو انشاءاللہ شاید پیش کریں آپ کے سامنے کیا خطبہ دیا۔ یہ کافی نہیں عزیزو کہ ہم صرف سن لیں کہ جناب زینب نے اتنا عظیم خطبہ دیا تھا، امام سید سجاد نے ایسا خطبہ دیا پوری حکومت لرزنے لگی، جناب زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ پورا کوفہ لرزنے لگا، لازم ہے کہ جانیں بھی کہ جناب زینب نے کیا کہا تھا خطبے میں، امام سید سجاد نے کیا خطبہ دیا تھا، کہ شاید دوسری جگہوں پہ میں نے پیش کیا، انشاءاللہ توفیق ہوئی، اگر توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے بھی کچھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جناب زینب نے جو منزلیں طے کی ہیں، شام غریباں کی منزل آئی ہے، خیمے جل رہے ہیں، جب خیمے جلتے ہیں آگ کہیں لگتی ہے، نہیں معلوم آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، خدا کرے کہ نہ دیکھیں اور نہ خدا کرے کہ کسی کے گھر میں آگ نہ لگے، لیکن ہم نے دیکھا ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، کہ جب کہیں پر آگ لگتی ہے، شعلے بھڑکتے ہیں، تو مردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی آگ بجھائی جائے، مرد کوشش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، جس طرح ممکن ہو سکتا ہے مرد آگ کو بجھانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن آگ کے جب شعلے بھڑکنے لگتے ہیں تو چونکہ خواتین کا دل نرم ہوتا ہے اور بچوں کا دل نرم ہو جاتے ہیں، زیادہ شعلے بھڑک رہے ہوں تو چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، خواتین کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، بھڑکتے ہوئے شعلے اسے دیکھے نہیں جاتے۔ یہ مردوں کا کام ہے کہ بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں بھی اور اسے خاموش بھی کریں۔ اللہ اللہ، میدان کربلا میں جب مسلسل ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، اور مسلسل حسین ابن علی کے بیسیوں خیمے جب جل رہے تھے، تو اس وقت میدان کربلا میں کوئی مرد نہیں تھا، فقط بیویاں تھیں اور بچے تھے، کوئی نہیں تھا۔ مرد جتنے تھے وہ سب آگ جلانے کے لیے آئے تھے، کوئی آگ بجھانے نہ آئے، سب نے اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لے رکھی تھیں اور مشعلیں لے جا کر خیمے پر پھینک رہے تھے۔ کبھی ایک خیمہ جلتا تھا، کبھی دو خیمہ جلتا تھا، کبھی تین خیمہ، اور آخر میں سارے خیمے ایک ساتھ جل رہے تھے اور بیویاں اور بچے خیموں سے نکل کر ایک دوسرے خیمے میں جا رہے، ایک سے دوسرے خیمے میں۔ دو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک بیوی کا واقعہ ہے، نہیں معلوم اس کے پہلے آپ نے سنا یا نہیں سنا ہے۔ ایک بی بی، ایک بہت ہی محترم بی بی، ایک بہت ہی عظیم الشان بی بی، ایک واقعہ وہیں کربلا کا ہے اور ایک واقعہ شام کا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا کہ آج شام کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، کل پھر پہلی سفر ہے اور دوسری سفر ہے کربلا۔ حسین ابن علی کا قافلہ آج کی تاریخ میں شام سے بہت زیادہ نزدیک ہو رہا ہے، بعد میں آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ شام کس طرح یہ واقعہ پہنچا۔ دو شام، دو سفر کو حسین ابن علی کا قافلہ شام تک پہنچا ہے، شاید کل یا پرسوں آپ کے سامنے پیش کریں گے کس طرح سے یہ قافلہ طے ہوا اور کس طرح سے شام تک وہ بیویاں پہنچی ہیں، کس طرح سے شام تک بچے پہنچے ہیں، کتنے بچے پہنچے ہیں شام تک، اللہ اکبر۔ لیکن آج صرف دو واقعہ سنیں، جب خیمے جل رہے تھے، جب بیویاں تڑپ رہی تھیں، جب بیویاں پریشان تھیں، جب چاروں طرف سے شعلے لپک رہے تھے، تو ایک بی بی حسین ابن علی کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین، حسین ابن علی کی جوان بیٹی، غیرتدار بیٹی، بی بی بیان کرتی، خود بی بی بیان کرتی ہے، جناب فاطمہ بنت الحسین کے فرزند جناب عبداللہ نے یہ روایت بیان کی ہے جو بحار الانوار اور دوسری کتابیں موجود ہیں، کہ میری ماں نے بیان کیا کہ جب شعلے بھڑک رہے تھے، اور ظالم صرف یہ نہیں کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان میں ہمیں خاموشی سے دیکھنے دیتے، بلکہ آ کر وہ لوٹ رہے تھے، جو کچھ انہیں مل رہا تھا لوٹ رہے تھے، خیموں سے تو سب کچھ لوٹ لیا تھا، لیکن خیموں سے لوٹنے کے بعد حتیٰ آ کر وہ میری چادریں بھی لوٹ رہے تھے۔ اب یہاں سے بی بی نے روایت بیان کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ظالم میری طرف بڑھا، ایک ظالم میری طرف بڑھا، حسین ابن علی کی غیرتدار بیٹی ہے، جوان بیٹی ہے، بی بی اس وقت کوئی سہارا نہیں تھا، عباس نہیں تھے، علی اکبر نہیں تھے، بابا نہیں تھے، کس کے پاس جاتی، ایک ہی سہارا تھا، وہ زینب و ام کلثوم کا سہارا تھا۔ بی بی نے چاہا کہ تیزی سے دوڑ کر جا کر اپنی پھوپھی اما کی آغوش میں پناہ لے لے، لیکن وہاں زینب بھی تو سب کو سنبھال نہیں تھی، ام کلثوم بھی بچوں کو سنبھال نہیں تھی، بی بی تیزی سے پھوپھی اما کی طرف جانا چاہتی تھی کہ ادھر سے ظالم نے پیچھے سے نیزہ پھینکا اور بی بی کے قدم نیزے میں، اب نہیں معلوم کہ نیزہ لگنے کی وجہ سے، قدم لڑکھڑانے کی وجہ سے بی بی زمین پہ گر گئی، اور فرماتی ہے کہ مجھے غش آ گیا۔ اب یہ غش کیوں آیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم، صرف زمین پر گرنے کی وجہ سے غش آ گیا کہ ظالم کے چادر چھین لینے کی وجہ سے غش آیا۔ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، علی کی پوتی ہے، زہرا کی پوتی ہے، لیکن بی بی بیان کرتی ہے کہ جب مجھے غش سے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی اما ام کلثوم کے زانوں پر ہے، میں نے پھوپھی کے چہرے کی طرف نگاہ کی اور اپنے سر کو پریشان تھی، مجھے اندازہ تھا کہ میری چادر چھین لی گئی ہے، میں نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا، دیکھا سر پہ چادر موجود نہیں ہے، آواز دی حلی خرقتن استرو بہا راسی، اے پھوپھی اما کیا کوئی کپڑے کا ٹکڑا مل جائے گا جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں چادر کے طور پر۔ تو اس وقت میری پھوپھی نے آواز دی، اے میرے لال
امت کے مثل اے بیٹا اپنے پھوپھی کے سر کی طرف تو نگاہ کرو، تمہاری پھوپھی بھی تمہاری ہی طرح سے ہے۔ وہ یہ قافلہ جب آگے بڑھتے بڑھتے اور ساری مصیبتیں طے کرتے کرتے کہ جہاں پہ حسین کی یہ بیٹی بھی ساری مصیبتیں طے کر رہی ہے، جب شام میں یہ قافلہ پہنچا تو ایک مصیبت جو اس بی بی پر گزری ہے اور جو اہل حرم پہ گزری ہے، یہ اتنی سخت مصیبت ہے عزیزو کہ نہ ہم بیان کر پاتے ہیں، فقط اشارے میں بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملعون سب کے سب دعوت دی گئی ہے، دوسرے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہودیوں کو بھی، یہ کرسچنز یا مسیحیوں کو، سب کو یزید نے بلایا ہے، سارے سفیروں کو بلایا ہے تاکہ اپنی حکومت اور اپنی شکست، اپنی فتح کا اعلان کرے۔ اس درمیان میں بیویوں کو جب دربار میں داخل کیا جاتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا سب کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور سارے سب نے آ کر ایک ایک درباریوں نے ادھر نگاہ کرنا شروع کی، اللہ اکبر، شام کا دربار ہو، ظالموں کی نگاہ ہو اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہو سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی درمیان میں ایک ظالم یزید کی طرف رک کر کے کہتا ہے، اے یزید، وہ فرزند، وہ بیٹی، جی معلوم کس کی بیٹی ہے، اس کو تو میری کنیزی میں دے دے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں ادا کر پاؤں گا۔ عزیزو، اتنی بڑی مصیبت ابھی تک کوئی نہیں آئی تھی، جب یہ سملہ جملہ بیوی نے سنا، فوراً جا کر اپنی بھوپھی اماں سے لپٹ گئی، اے بھوپھی اماں مجھے بچائے، زینب نے اپنے سینے سے لگایا اور بیوی کھڑی ہو گئی۔ اس مصیبت کو نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ شاید در کر پائے، بی بی کھڑی ہو گئی، اے ظالم، اے یزید، تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یزید بھلا میں کیوں نہیں کر سکتا، میں یہاں کا حاکم ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ لیکن جناب زینب نے ایسے جملے استعمال کیے اور اللہ نے بی بی کی زبان میں یہ تاثیر دی تھی، اے یزید، تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، ہم علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اگر تو ایسا کرنا چاہے گا تو دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اس طرح سے یہ کلمات نہیں، بی بی نے اس طرح سے جملے ادا کیے کہ یزید خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس ملعون نے پھر دوبارہ یہی تقاضا کیا تو یزید نے ڈانٹ کر اسے بٹھا دیا۔ جب یہ منظر ایک مسیحی کرسچن نے دیکھا تو کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں یزید تیرے اختیار میں ایسا نہیں ہے، یہ کون سے قیدی ہیں جو تو ایسا نہیں کر سکتا؟ کہا خاموش ہو جا، چپ ہو جا، تجھے معلوم نہیں۔ اسے خبر ہو گئی کہ یہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، تو کہتا ہے یزید، تجھ پر لعنت ہو کہ تو اپنے زمانے کے رسول، جس کے گزرے ہوئے ابھی صرف 50 سال ہوئے ہیں، ہمارا نبی کتنے سال پہلے، ہزار سال پہلے گزرا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہمارے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر ہم اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، ابھی تمہارے نبی کا کفن بھی خشک نہ ہوا ہے، ابھی تمہارے نبی کا نواسا کس دنیا میں موجود ہے، ان کے ساتھ تو یہ عمل انجام دیتا ہے۔ یہ کہہ کر فریاد بلند کرنے لگا اور یزید پر لعنت بھیجنے لگا۔ یزید نے حکم دیا کہ اس کے سروتن میں جدائی کر دی جائے۔ جب اس کا جلاد آگے بڑھا، اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا، بس میری ایک بات سن لے، مجھے آج بہت تعجب تھا، آج میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ آ کر جناب عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، یہ خواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ بھلا رسول اللہ، اسلام کا نبی، مجھے کہاں لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن آج مجھے سمجھ میں آ گیا، ہاں تو یقیناً میرے سروتن میں جدائی کر دے، لیکن اس سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں یہ حسین کے اسیر تھے جو اسارت کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام اور کربلا کی تحریک کو بھی لے کے آئے ہیں، اور اس تحریک کے ساتھ حتیٰ یزید کے دربار میں بھی اسلام کی تحریک کا سلسلہ جاری رہا اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں تحریک حسین ابن علی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر طور پر کربلا والوں کی معرفت عطا فرما،
پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر طور پر کربلا والوں کی حسین ابن علی کی آزادی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی جو مشکلات ہیں, خاص کر سیریا میں, عراق میں, ان مشکلات کو حل فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء حق, مراجع کرام, شیخ باقر النمر, آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ, رہبر انقلاب اور تمام مراجع کرام کی طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے اعوان انصار میں شمار فرما. ذرا سے گزارش ہے, ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جن مرحومین نے, جو اس دنیا میں نہیں رہے, اس ہزار خانے کو قائم کرنے میں, ان مجلسوں کو قائم کرنے میں کوششیں کی ہیں, اور جو لوگ ابھی کوششیں کر رہے ہیں ان کے مرحومین کو, اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی روح کو احسان فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کا پہلا حصہ.